الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ الصَّلَاةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وتبا ہوا ہو فتر دا و ماتل کب یمین کا یا موسا کالا ہی یا سائی اتوق علیہ و حف بحا غنمی ولی افیہ محارب اخرا کالا الکہ ہا یا موسا فلقا ہا فیضا ہی اہیتن تسا کالا خزہ ولا تخف سنوی دہا سیرت حل اولا اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں پہنچے تو ارشاد باری تعالی ہوا وانا اخترتک، ہم نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے نبوت و رسالت کے لیے. فاستمع لما یوحا، سو بڑے غور سے پوری توجہ سے سنیے اور سمجھیے جو وہی آپ پر آتی ہے. گویا اخترتو کا معنی تھا کہ آپ کو نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے، آپ اللہ کے نبی مبعوث ہو گئے ہیں. نبوت، نبی ازلی نبی ہوتے ہیں اور تخلیقی طور پر اللہ نے انبیاء کو نبوت کے لیے پسند فرما لیا ہے، چن لیا ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کو مبعوث فرمایا گیا. نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، اور ازل سے تخلیقی طور پر چن لیا جاتا ہے، اور ہمیشہ نبوت ہی وہ صفت ہے جو نبی کی ذات کا وصف بن جاتی ہے، اور نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی نبی نبی ہوگا. تو فرمایا ہم نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، یعنی آپ نبی مبعوث ہو گئے ہیں. نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو تب اعلان نبوت کا مکلف ہوتا ہے، اور پھر اس پر وحی شروع ہوتی ہے، اور جو احکام الہی آتے ہیں وہ آگے پہنچاتا ہے. سو فرمایا فاستمع لما یوحا، آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے وہ پوری توجہ سے سنیے. اللہ کا نبی بنیادی طور پر عقائد بیان فرماتا ہے، لیکن عقائد کا تعلق کردار اور اعمال سے ہے. ایک آدمی کہتا رہے میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں اور عملاً بتوں کو سجدے بھی کرتا رہے، ایک آدمی کہتا رہے میں اللہ کو اپنا خالق مالک مانتا ہوں اور نافرمانی بھی کرتا رہے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کی رضا کس بات میں ہے اور اللہ کس بات پہ خفا ہوتے ہیں، تو اللہ کا نبی اور رسول عقیدہ اور ایمان بھی بتاتا ہے اور اعمال و کردار بھی، پوری زندگی کا نصاب حیات بھی بیان فرماتا ہے. وہ ذاتی معاملات ہوں، خاندانی ہوں، ملکی ہوں، یا بین الاقوامی ہوں، ہر شعبہ زندگی پہ اللہ کا نبی رہنمائی فرماتا ہے، اور وہی حق ہے جو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے باہر جانا جرم ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے. سو فرمایا، آپ پوری توجہ سے سنیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں. اور میرے سوا کسی کو عبادت کا کوئی حق نہیں کہ کسی کی عبادت کی جائے، کوئی حق نہیں کسی کا کہ وہ مخلوق سے اپنی عبادت کرائے. لہذا فاعبدنی، صرف میری ہی عبادت کی جائے. یہ بڑا نازک سا مقام ہے، اور اسے خوب سمجھنا چاہیے کہ عبادت صرف نماز، روزہ یا رکوع و سجدہ ہی نہیں ہے. نفع کی امید پر یا نقصان سے کے ڈر سے جب ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے. اب اگر اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو درمیان تو کوئی نہیں آتا، اللہ کے نبی نے پہنچا دیا اور اللہ کا حکم بندے نے مان لیا. لیکن جب وہ بندوں سے امیدیں وابستہ کر کے ان کی اطاعت میں خلاف شریعت کام کرتا ہے، اور اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، اگر نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہوگا، تو یہ عبادت ہوگی. اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، دوسروں کی عبادت کرنا شرک شمار ہوتا ہے. فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر، میری یاد کے لیے صلاۃ ادا کیا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے. تو نماز کیا خود ذکر نہیں ہے؟ اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے تکبیر میں، حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ سے اپنی گزارشات پیش کی جاتی ہیں، رکوع و سجود میں عظمت الہی کی تسبیحات ہوتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وعدانیت اور آپ کی رسالت کی شہادت، تو یہ سارا ذکر ہی ہے، اور بہترین ذکر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر دوام نہیں ہے. جتنے لمحے بندہ نماز میں یا صلات میں رہتا ہے، یقیناً وہ ذکر کرتا ہے، لیکن وہ جس کے دل کو بھی حضور حاصل ہو. اگر نماز میں ہم اٹھتے بیٹھتے سجدہ کرتے بھی رہیں اور دل کہیں اور گھومتا رہے، وہ بات دل میں نہ اترے. ایسے بھی تو نمازی ہوتے ہیں نا، جو لوگوں سے پہلے نماز ختم کر کے باہر سے جوتے اٹھا لے جاتے ہیں، تو گویا وہ انہوں نے زبانی عبارت دہرائی، ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا. اگر دل ساتھ شامل ہوتا تو مسجد میں چوری تو نہ کرتے. ہم میں سے اکثر ہم ایسے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہر برائی بھی کر لیتے ہیں. جہاں رزق کا موقع ملتا ہے جائز ناجائز وسائل سے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں معاملات آتے ہیں وہاں خلاف شریعت چلے جاتے ہیں. تو ہماری وہ صلات ہمیں روکتی کیوں نہیں، جبکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح نماز ہی ادا نہیں کرتے. کچھ الفاظ یاد ہیں وہ دہرا دیتے ہیں، اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، سجدہ رکوع کر لیتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس میں جو حضور حق حاصل ہونا چاہیے. صلات کا تو عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ارشاد کا ترجمہ ہے، کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وہ تو اپنے پروردگار سے سرگوشیوں میں اپنا حال دل کہہ رہا ہے، تم درمیان میں مت آؤ، آگے سے مت گزرو. اب ایک بندہ جس کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو، متعدد رکعتیں پڑھے، متعدد رکوع کرے، متعدد سجدے کرے، تو پھر کیسے وہ باہر نکل کر اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ساتھ نہیں ہوتا، نماز کی وہ کیفیات دل میں نہیں اترتی. ہم خانہ پوری کر لیتے ہیں، اٹھے بیٹھے سجدہ رکوع کیا اور پھر جو جی میں آیا وہ کر لیا. اس لیے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ادا، یعنی نماز ادا کرنے سے دل میں اللہ کی یاد بس جائے. بات کرتے وقت بھی اللہ کی یاد دل میں ہو اور کوئی خلاف شرع لفظ منہ سے نہ نکلے. کام کرتے وقت اللہ کی یاد سینے میں ہو، اللہ کی یاد جذب ہو جائے دل میں، قائم ہو جائے. اسی لیے ذکر دوام کی ضرورت پر قرآن کریم نے زور دیا ہے کہ میری یاد ما حصل ہے. ذکر الہی ساری عبادتوں کا بھی حاصل ہے کہ اللہ کی یاد دل میں سینے میں رچ بس جائے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعٰ، یقیناً قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی رائی برابر شبہ نہیں، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، وہ زندہ نہ رہ سکے. کسی کو موت کا وقت بھی بتا دیا جائے تو اس کے اعضاء و جوارح شل ہو جاتے. آپ نے کبھی دیکھا ہو جن لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے، وہ اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں بھی پر امید بیٹھے ہوتے ہیں کہ خیر ہے، ابھی بہت فرصت ہے، اپیل منظور ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. لیکن جب آخری حکم آ جاتا ہے، جسے وہ بلیک وارنٹ کہتے ہیں، سیاہ وارنٹ، وہ آرڈر آ جاتا ہے کہ اسے فلاں اس تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تو عموماً اگر آج آتا ہے تو کل بندے کی پھانسی ہوتی ہے. تو پھر وہ اس کے بیوی بچوں کو بھی اطلاع دیتے ہیں کہ آج آ کر ملاقات کر لو، اسے رات کو پھانسی دے دی جائے گی. وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے آواز بھی مختل ہو جاتے ہیں جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس رات کو یا سحری کو مجھے پھانسی مل گئی. ہم ایک ایسی آدمی سے ملنے گئے تھے جیل میں، تو اس کی بیوی، اس کے بچے کوٹھڑی کے باہر بیٹھے تھے، اور وہ پوچھتا تھا کہ یہ بچے کس کے ہیں. اتنے حواس مختل ہوتے ہیں کہ وہ بار بار پوچھتا تھا کہ یہ بچے کون ہیں، یہ کس کے بچے ہیں، حالانکہ اس کے اپنے بچے تھے. صرف اس خبر نے کہ کل صبح مجھے مرنا ہے، اس خبر نے حواس مختل کر دیے تھے. اور اگر قیامت کی خبر مخلوق کو ہو کہ فلاں دن فلاں وقت ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، تو لوگ تو زندہ، مخلوق تو زندہ نہیں رہ سکے. سو فرمایا یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اللہ کو یہ پسند تھا کہ اقاد اخفیہ، اللہ چاہتے تھے کہ اسے پوشیدہ رکھیں، اور جب یہ قائم ہو لتجزا کل نفس بما تسعى، تو پھر ہر ایک کو وہ بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ دنیا میں محنت کرتا رہا، جس کے لیے وہ کاوش کرتا رہا. اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کس لیے ہے. اگر تو شریعت کے مطابق مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دولت حلال کماتا ہے، تو یہ بھی آخرت کے لیے ہے، دنیا کی سہولت بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے. اگر خلاف شریعت محنت کرتا ہے تو پھر وہ صرف دنیا کے لیے ہے اور آخرت کرنے اسے کچھ نہیں ملے گی. تو فرمایا کون کس کے لیے محنت کرتا رہا، اس کا مدعا کیا تھا، اس کے مطابق اسے اس کا بدلہ دیا جائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فرمایا روئے زمین پر بے شمار بد نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ قیامت کا یقین ہے نہ آخرت کے اجر کو مانتے ہیں، جن کے ذہن میں صرف دنیا بسی ہوئی ہے، ہر جائز ناجائز طریقے سے، خوش آمد سے، چوری سے، زوری سے دولت جمع کرنا چاہتے ہیں یا صرف اقتدار چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کریم اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تمہیں قیامت کے یقین اور اللہ کی اطاعت سے نہ روک سکے. اتنا مضبوط یقین رکھو اور اتنا مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ یہ بد نصیب جو اس یقین سے محروم ہے وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ نہ لے جائیں. آج کل ہمارا ایک رجحان ہے کہ ہم پیسے کمانے کے لیے کہیں بھی جانے کو تیار ہیں، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم کام نہیں کرنا چاہتے، کوئی کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے. یہاں سے باہر ہر بندے کی خواہش ہے، پھر ہم چلے جاتے ہیں مغربی ممالک میں جن کو کوئی سبب بن جاتا ہے، وہاں جا کے پھر شور ہوتا ہے جی یہاں کھانے کو حلال نہیں ملتا، اب ہم کیا کریں جی، فلاں نہیں ہوتا جی، بے پردگی ہے جی، یہ ہے وہ ہے، پھر وہاں جا کر انہیں یاد آتا ہے. تو اسی آیت میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جسے خطرہ ہو کفار میں جا کر بھٹک جانے کا وہ ان سے اجتناب کرے. علماء حق نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایک بندے وہ ہوتے ہیں جو کفار کے درمیان بھی چلے جائیں تو کسی نہ کسی کافر کو اپنے ساتھ مسلمان بنا لیتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا جانا ضروری ہے کہ وہ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے تو خود کفار کی تہذیب میں نہیں جلتے، اپنے آپ کو بچا رکھتے ہیں، ان کے لیے جانا جائز ہے. کچھ ایسے ہیں جو مجبور ہو کر انہی میں گھل مل جاتے ہیں، ایسوں کا جانا حرام ہے، انہیں کفار سے بچنا چاہیے. جن کے اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ اس نے فرمایا فلا یصدنك عنها من لا یؤمن بها، جو قیامت کو مانتا ہی نہیں، کہیں وہ آپ کو بھی بھٹکا نہ دے. اور وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وہ تو اپنی خواہش نفس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. فطرتا، اگر تم لوگ بھی اس کے ساتھ مل جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ. نام مسلمانوں جیسا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے جب نظریہ، عقیدہ، کردار کافروں جیسا ہو گیا تو نام سے کیا ہوگا؟ پھر یاد رکھیں، ایمان اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہو تو اعمال ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں، کہ کیونکہ مومن ہے اس لیے اس پہ کام کر رہا ہے. لیکن جب اعمال میں خرابی آئے، جیسے ساری تنے شاخیں ساری تنے سے نکلتی ہیں، اور تنا مضبوط ہے، ہرا بھرا ہے تو شاخیں مضبوط رہتی ہیں، لیکن اگر شاخیں سوکھنا شروع ہو جائیں تو سوکھتے سوکھتے سب شاخیں سوکھ جائیں تو بالآخر تنا بھی سوکھ جاتا ہے. اسی طرح ایمان تنا ہوتا ہے، کردار شاخیں ہوتی ہیں. ایمان مضبوط ہوتا ہے، شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں، کردار صحیح رہتا ہے اور اعمال درست ہوتے ہیں. لیکن اگر شاخیں سوکھنا شروع ہو جائیں، اعمال بگڑنا شروع ہو جائیں، بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو بالآخر وہ ایمان کو بھی لے ڈوبتا ہے، وہ تنے کو بھی خشک کر دیتی ہے. تو فرمایا اگر جو قیامت کے قائل نہیں ہیں یا جن کا کردار اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ان میں مل جل کر تم بھی ویسی ہو گئے، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ایمان بھی ضائع ہو جائے، فطر دا، پھر ان کے ساتھ تم بھی تباہ ہو جاؤ. پھر ارشاد ہوا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کریم تو ہر چیز سے ہر وقت آگاہ ہیں. پوچھ کر انہیں اس طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ دیکھو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. قال ہے یا عصائی رب العالمین، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے میری. اتوقع علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. اب کلام الہی کی لذت کو اللہ کا نبی اور رسول ہی جانے جس سے اللہ کا کلام نصیب ہوتا ہے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا دل دارند و محبوب ندارند، کہ دل تو ان کے سینے میں ہے لیکن ان کا کوئی محبوب نہیں ہے. کسی کا کسی شیخ سے تعلق ہو اور وہ شیخ واقعی اللہ کا بندہ ہو تو اس سے بات کرنے میں کیا مزہ آتا ہے، اور کسی کا تعلق رسول اللہ سے ہو، وہ حضور کا صحابی ہو اور حضور اس سے ہم کلام ہو، تو اس کلام کی لذت کیا ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ لذت وہی جانتے ہیں جن کو نصیب ہوئی. شرف ہم کلامی تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو سارا دن بیٹھ کر دیکھتے رہنے میں ہی میم رہتے تھے. پھر کسی کو اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو تو اس میں کیا لذتیں ہوں گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ شرف ہم کلامی اور وہ لذت اور وہ تجلیات و انوارات کی بارش میں کھڑے تھے تو بات کو لمبا کر دیا. سوال تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ آسائی، بات ختم ہو گئی، یہ میرا آسا ہے. یعنی ادب ہے بارگاہ الوہیت کا کہ مختصر اور مقصد کا جواب دے. اور یہ قاعدہ ہے کہ بات مختصر کی جائے اور مطلب کی جائے. آتے ہیں خطوط میرے پاس بھی، آپ ہی لکھتے ہوں گے، میں جواب دیتا ہوں تو اس میں مطلب کی بات ہوتی ہے، خواہ وہ ایک سطر ہو یا دو ہو یا تین ہو. جو خط مجھے آتا ہے وہ لگتا ہے اخبار ہے، جب کھلتے ہیں تو پورا صفحہ. بات کام کی اس میں صرف ایک ہوتی ہے، دو جملے یا تین جملے، باقی ساری وہ فضول باتیں ہوتی ہیں. پہلے تو آپ بڑے اچھے ہیں, پھر آپ کو اللہ سے حق دے, پھر آپ کو اللہ, آدھا صفحہ تو اس میں خرچ ہو جاتا ہے, پھر دو جملے اپنی بات کے ہوتے ہیں, پھر آدھا جملہ فضولیات میں. تو کیا فائدہ خط لکھنے کا, بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے, مختصر ترین ہو اور با مقصد ہو. فضول لفاظی کا کیا فائدہ, مقرر کے لیے بھی چاہیے کہ تقریر کرتا ہے تو با مقصد کرے اور غیر ضروری حاشیہ آرائی نہ کی جائے. استاد کو چاہیے بچوں کو پڑھاتا ہے تو با مقصد مفہوم بتائے, لمبی حاشیہ آرائی بچوں کو بھی بھلا دیتی, اور بیان کرنے کے لیے بھی لکھنے کے لیے بھی چاہیے کہ اندازے سے ہو. تو یہاں تو حد ادب تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا رب العالمین یہ میری لاٹھی ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن وہ آگے لے گئے بات کو, اتوقع علیہا وحش بہا علی غنمی, میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں, اس سے اپنا ریوڑ بھی چراتا ہوں. تو یہاں بڑی خوبصورت بحثیں کی ہیں مفسرین کرام نے کہ اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ مؤدب ہوتے ہیں, تو یہ تو اللہ کے اولی العزم رسول ہیں, اور ادب دنیا کو تقسیم کرنے والے, سکھانے والے, عطا کرنے والے ہیں. تو یہ خود انہوں نے بات لمبی کر دی, یہ میرا آسا ہے, اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں ریوڑ چراتا ہوں, تو اتنی لمبی بات کیوں کر دی. پھر وہ فرماتے ہیں, وہ کیا خوب شعر ہے کسی کا, بیک لفظ تواں گفتن تمنا جہان را, ساری دنیا کی بات ایک لفظ میں کی جا سکتی ہے. آپ کسی بات کے جواب میں صرف ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. ایک لفظ میں دنیا بھر کی کوئی بات, کوئی معاملہ ایک لفظ میں ختم کیا جا سکتا ہے. بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را, منا ذوق حضوری طول دادم داستان را, میں تو جب آپ سے بات ہوئی تو اس بات کی لذت لینے کے لیے میں نے بات کو لمبا کر دیا. منا ذوق حضوری طول دادم داستان را, میں نے تو حضوری کے شوق میں شرف ہم کلامی کی لذت میں گم ہو کر بات کو لمبا کر دیا. تو فرماتے ہیں جب انہیں شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو اس میں میب ہو کر بات کو انہوں نے لمبا کر لیا. یا اسائی یا توقع علیہا وحش بہا علی غنمی, یہ میرا آسا ہے, میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, اس سے اپنا ریوڑ چراتا ہوں. پھر دفعتاً بات کو مختصر بھی کر دیا کہ حد ادب سے نہ گزرے, ولی فیہا معارب اخرا, اس سے میں اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. یہ انداز ہے نا انبیاء و مرسلین کا کہ ذوق حضوری میں بات کو لمبا بھی کیا, بات کی لذت میں میب ہو گئے, لیکن حد ادب سے آگے نہیں جانے دیا, یک دم ختم بھی کر دیا کہ اور بھی بہت سے کام اس سے لے. تو اب وہ کام نہیں گنائے, یہ میرا آسا ہے, اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, یا رب العالمین اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. لذت ہم کلامی کے لیے اسے لمبا بھی کیا اور حد ادب کے لیے یک دم مختصر بھی کر دیا. یہ شان ہوتی ہے اللہ کے محبوب بندوں, اللہ کے نبیوں رسولوں کی. کالا الکہا یا موسیٰ, ارشاد ہوا باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے پھینک دو, اسے ہاتھ سے پھینک دیجئے. فالقاہا, جب ارشاد ہوا تو انہوں نے پھینک دیا ہاتھ سے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, انہوں نے دیکھا ہے تو بہت بڑا ایدہا ہے اور ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے, دوڑ بھاگ رہا ہے. فَأَلْقَاهَا, جب انہوں نے لاٹھی کو پھینکا, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, انہوں نے پھینکنا تھا کہ ناگہاں وہ تو ایک ایدہا بن گئی اور وہ پھنکارنے لگا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا. تو پھر ارشاد باری, وقال خذها ولا تخف, موسیٰ اسے پکڑ لیں, ڈرے نہیں. انبیاء اور رسول اللہ کے مقرر بھی انسان ہوتے ہیں، انسانی خصوصیات ان میں بھی ہوتی ہیں. فطری طور پر جب ایک لاٹھی پھینکی تو ایک بہت بڑا اجدہا بن گیا، تو ایک خوف موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا، تو فرمایا لا تخف موسیٰ، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ اسے پکڑ لیں. سنویدہا سیرتہا الاولیٰ، جب آپ پکڑیں گے ہم اسے پھر لاٹھی بنا دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہی لاٹھی تھی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دبائیں، آپ نکالیں گے تو وہ بے عیب روشن ہو کر نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. فرمایا یہ دایاں ہاتھ اس طرح بغل میں رکھیں، اسے باہر نکالیں وہ چاند کی طرح روشن ہو، اسی طرح دوبارہ رکھتے تو نارمل ہو جاتا. فرمایا یہ دوسری نشانی ہے. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھائیں. اور بھی آپ کو بہت سے نشان عطا ہوں گے، چنانچہ بہت سے معجزات عطا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو، جن میں بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ لاٹھی کو پھینکتے تو وہ بہت بڑا اجدہا بن جاتا، اور ہاتھ بغل میں دے کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن منور ہو جاتا، بے داغ. چاند پر تو داغ بھی ہیں، یہاں بے داغ ہوتا تھا. بیضا من غیر سو، ایسا سفید ہوگا کہ جس میں کوئی داغ نہیں ہوگا، کوئی اس میں نقص نہیں ہوگا. تو یہ دو معجزات عطا ہوئے. معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی نبوت کے اثبات کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ اس سے ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور لوگ ان کے ارشادات کو سنیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو اثبات نبوت کے لیے معجزات عطا ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور یا اللہ کو کرامات عطا ہوتی ہیں، اور وہی معجزات کرامت بن کر ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں. تو کرامت وہ ہوتی ہے جس سے دین کا اثبات ہو، دین کی حقانیت کا اثبات ہو، دین کی سچائی کا اثبات ہو. کچھ عجیب طرح کے کمالات دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورنا یہ استدراج ہوتا ہے، یہ کرامت نہیں ہوتی. کرامت نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ شہرت حاصل کرنے کی. کرامت ہوتی ہے دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے. اور ولی کا معجزہ باتباع نبی، نبی کا معجزہ باتباع نبی، ولی میں بطور کرامت آتا ہے. ولی کا معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. ولی کی کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، صادر ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، ہوتا دین کی تائید کے لیے ہے. شعبدے دکھا کر دولت کمانا، شہرت کمانا، اپنی بڑائی منوانا، یہ نہ ولایت ہے اور نہ یہ کرامات ہیں، یہ شعبدے. جس کام کا مقصد حصول دنیا ہو وہ کام دین نہیں ہوتا. دین وہ کام ہے جس سے مقصد عظمت الہی کا اثبات ہو، حقانیت رسالت کا اثبات ہو، لوگوں کی اعمال میں، کردار میں، عقیدے میں، نظریے میں اصلاح ہو. تو یہ معجزات کیوں عطا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ کو اس لیے معجزات بخشے گئے ہیں کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، وہ حد سے گزر چکا ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ عام لوگوں میں تبلیغ کرتے اور پھر بالآخر سارے لوگ، اکثر لوگ جب مسلمان ہو جاتے تو فرعون بھی توبہ کر لیتا. لیکن طریقے تبلیغ یہ بتایا اللہ نے کہ سیدھے فرعون سے بات کرو، اگر فرعون کو توبہ نصیب ہوگی تو یہ عوام ساری ساری قوم مسلمان ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ قوم کے سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو بڑے لوگوں کے سرداروں کے پاس جانے سے کوئی ایک بڑا آدمی سدھر جائے تو بے شمار لوگ جو اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہو جاتی. تو یہاں فرمائے ذہب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ تو حد سے گزر چکا، وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے، اگر کوئی اور رب ہے بھی تو ہوا کرے میں سب سے بڑا رب، اپنی عبادت اپنی ذات کو سجدے کرواتا تھا، خدا کہلاتا تھا، بہت بڑی فوجی طاقت تھی، بہت بڑا لشکر تھا اس کا، بہت بڑا امیر ریاست تھی، بہت بڑا خزانہ تھا، بہت زیادہ وسائل تھے. تو فرمایا آپ کے پاس، اس کے پاس دولت بھی ہے، لو لشکر بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، لیکن آپ کے پاس حق ہے، آپ اللہ کے برحق نبی اور رسول ہیں اور آپ کے پاس معجزات ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کر سکے گا، آپ جائیے فرعون کے پاس جائیے سیدھے، انہ طغى، اب حد سے گزر چکا ہے، اس سے مزید اسے مہلت نہیں ملنی چاہیے، اس سے بات کی جانی چاہیے، آپ تشریف لے جائیں. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.